الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. قابل احترام پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ذمہ داران، اس وقت میں اقدار کی اہمیت اور ہماری زندگی میں اس کی پامالی اور اس کے بجائے ہم غیروں کی نقالی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ظاہر ہے یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کی مجلس ہے، تو یہاں پہ وہ خطیبانہ انداز بھی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور نہ پوری تفصیلات میں جانے کی مجھے ضرورت ہے. میں تو آپ کے سامنے کلی قسم کی باتیں رکھوں گا اور آخر میں ایک دو مثالیں بھی پیش کروں گا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تفصیلات کیا کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جو دو قرآن مجید کی دو سورتوں کا میں نے تذکرہ کیا اور تلاوت کی، پہلی سورت ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ الماعون کی، اس میں آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے غور کے لیے اس کے اندر جو باتیں ہیں. عام طور پر ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، اور چونکہ چھوٹی اور مختصر صورت ہے تو عام طور پر اس کو بہت زیادہ ہی ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. لیکن کیا اس پہ ہم نے اس پہلو سے غور کیا ہے کہ قرآن نے دو عملی باتوں کو آخرت کی تکذیب کی نشانی کیسے قرار دیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو اس شخص کو دیکھتا ہے جو جزا کا منکر ہے، جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کو نہیں مانتا، حساب کتاب کو نہیں مانتا؟ تو فذلک الذی، اگر تو نے ابھی تک نہیں دیکھا اور نہیں جانا تو فذلک الذی، دیکھے اس انداز کو دیکھے، تھوڑی سی بھی عربیت کی سمجھ ہو اور ذوق ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک زبردست منظر کشی ہے. کیا تو نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ جس طرح آپ کبھی کسی موقع پر اپنے بچے کو کوئی چیز دکھاتے ہیں، تم نے ابھی تک نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو پشاور لایا تھا مردان سے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس نہیں سمجھتے، تو میں نے کہا تم نے ابھی تک کوئی کافر دیکھا ہے؟ کہتے نہیں ابو، ہم نے تو کافر نہیں دیکھا، تو سکھ جا رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا وہ دیکھو وہ کافر جا رہا، وہ ایک دوسرے کو کافر دے کافر جا کافر. تو ایسا انداز ہے قرآن کا، گویا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اوہ ابھی تک تم نے نہیں دیکھا. ارأیت الذی یکذب بالدین، نہیں دیکھا تم نے دیکھا؟ فذلک الذی، وہ تو یہی ہے نا، یہ فذلک الذی وہ تو یہی ہے. کون سا ہے؟ الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. جو کمزور پر چڑھ دوڑتا ہے، اپنے سے کمزور کو دیکھتا ہے، اس پر اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے، اپنے غلبے کا احساس دلاتا ہے اسے اور اس پر چڑھ دوڑتا ہے. یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر کسی کو تیز نہیں کرتا، خود بھی نہیں کھلاتا کہ عمل سے اس کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہ کام کرنے لگے، اور زبان سے بھی کوئی لفظ نہیں ادا کرتا، ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ شاید نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھنے والا بھی قیامت کو نہیں مانتا. فویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جس کو نہیں معلوم کہ نماز کیا سبق سکھاتی ہے، جس کو نہیں معلوم کہ نماز کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا تربیت کرتی ہے نماز ہماری، تو پھر پڑھتا کیوں ہے جب اس کے سبق نہ اس نہیں سیکھتا، جب اس سے زندگی کا طریقہ نہیں سیکھتا اور اپنی زندگی میں نماز کو عملی طور پر نہیں اپناتا، تو پھر پڑھتا کیوں ہے؟ الذین هم یراؤون، یہ ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، یہ دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، اور اتنا بھی کچھ اس نے نہیں سیکھا نماز سے اور عبادات سے. ویمنعون المعون، جو چیز استعمال سے ختم نہیں ہوتی، جو بالکل استعمال ہونے کے بعد بھی قابل واپسی ہوتی ہے، وہ چیز بھی کسی کو نہیں دیتا. وہ تو دور کی بات ہے کہ استعمال سے ختم ہونے والی چیزیں ہیں، کنزیوم ہونے والی چیزیں ہیں، وہ تو چھوڑے، وہ چیز بھی کسی کو نہیں دیتا جو وہ استعمال کر کے اسے واپس کرتے. اس صورت کا اب تصور کریں آپ، پوری دوبارہ اس کو پڑھیں اور پھر اس پہ غور کریں. یہ ہمارا سبق ہے آج کا، اور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہماری اقدار کا، ہمارے عقیدے کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ یہ آپس میں ایک تکون ہے. یہ تکون جب تک پورا نہ ہوگا تو ہماری زندگی ادھوری رہے گی، ہمارا ایمان بھی، ہمارا عقیدہ بھی نہیں رہے گا، کمزور رہے گا. اس کا ثبوت، اس کے عقیدے کا کوئی ثبوت ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کے الٹ ثبوت ہم پیش کرتے ہوں گے، اپنے عقیدے کے متضاد ثبوت ہم پیش کرتے ہوں گے. اسی طرح یہ دوسری سورت بھی پڑھ لیں، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، یعنی حکم کیا ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اثرات تمہاری زندگی میں کیا ہونے چاہیے، فوراً فرمایا وبالوالدین احسانہ، جو سب سے قریب لوگ ہیں تمہارے والدین، ان کے ساتھ تمہارا حسن سلوک والا معاملہ ہونا چاہیے. اور وہ حسن سلوک پھر کیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو مت. صرف یہ منفی بات سے کام نہیں چلتا کہ تم اف نہ کرو گے اور ڈانٹو گے نہیں، یہ کام نہیں ہوگا اس سے پورا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو احترام کی بات ان کے سامنے کرو، ان سے باتیں کرتے ہوئے احترام کا رویہ اپناؤ، شرافت کا رویہ اپناؤ، عزت کا رویہ اپناؤ، احترام کا رویہ اپناؤ. اور صرف زبان میں احترام کا رویہ تو چالاکی بھی ہو سکتی ہے، استادی بھی ہو سکتی ہے، زبان کی تیزی اور چالاکی اور عیاری اور مکاری بھی ہو سکتی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے ذلت کے پروں کو نیچے کر لو، جھک جاؤ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو. گھر کی چار دیواری کے اندر، گھر کی چار دیواری کے باہر تم پروفیسر بھی ہو، تم ڈاکٹر بھی ہو، تم بڑے بڑے افسر بھی ہو، تم جرنیل بھی ہو، تم کچھ بھی ہو، لیکن گھر کے اندر جب ماں باپ کا سامنا ہو تو پھر تم بچہ بنو، تم استادی جو ہے نا وہ تمہاری ڈگریاں اور تمہارے عہدے اور تمہاری بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ باہر چھوڑ دو. اس کا اپنے باپ کو احساس نہ دلاؤ کہ میں ایسی چیز ہوں. اپنی ماں کو اس کا احساس نہ دلاؤ ان کے سامنے بچہ بن کر رہا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اسی وجہ سے نہیں کہ وہ میراث سے محروم کر دیں گے, من الرحمہ, دل سوزی کی وجہ سے, دل سے احترام کی وجہ سے, ترس کی وجہ سے کہ اب یہ میری خدمت کے محتاج ہیں, تو کسی وقت میں ان کی خدمت کا محتاج تھا تو انہوں نے مجھے جتلایا نہیں, انہوں نے مجھ پر میری خدمت جتلائی نہیں, اب بھی نہیں جتلاتے. من الرحمہ, جب میں قابل رحم تھا تو یہ میرے اوپر مہربان تھے, اب میں قابل, اب وہ قابل رحم ہے تو میں ان کے اوپر مہربان ہونا چاہیے مجھے. اور ان سب باتوں سے, مثبت اور منفی ساری باتوں کے باوجود بھی تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو, تو پھر ایک غم اور کر دو, وہ یہ کہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا کرو ان کے حق میں کہ مولا مجھ سے تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کا پورا حق ادا کر دوں, زبان سے بھی, خدمت سے, عمل سے بھی, انداز اور رویے سے بھی, اپنے آپ کو روکنے سے بھی, اپنے آپ کو ان سے کمتر ثابت کرتے ہوئے, ان کے سامنے جھکنے سے, یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے بھی میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, مولا ان پر رحم فرما اس لیے کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی ہے, یا ایسا رحم ان پر فرما جس طرح خود انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. یہ ایک پہلو دیتی. ایک دوسری پہلو, دوسری آیت میں ایک دوسرا پہلو بھی بیان ہوتا ہے ہماری زندگی, وہ کیا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تم تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہو لیکن تمہارا رب تمہیں جانتا ہے, تمہیں اندر سے جانتا ہے, تمہارے دماغ کے اندر, تمہارے دلوں کے اندر, تمہارے خیالات کے اندر جو چیزیں ہیں, جو چھپی ہوئی ہیں, جو شاید کوئی بندہ ایسا ماہر ہو کہ وہ اپنے عمل سے, اپنے ارادوں کو اور اپنے دلوں کے خیالات کو ایسا چھپائے کہ کوئی پیغمبر تک بھی اس کو نہ سمجھ سکے. دیکھیں نا سورہ توبہ میں ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. مدینہ کے اندر اتنے منافق ہیں, اتنے گہرے, اتنے خطرناک منافق ہیں کہ لا تعلمهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ان کو نہیں جانتا. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ, ہم ان کو جانتے ہیں. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ, ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے. تو شاید کوئی شخص ایسا چالاک ہو کہ اپنی باتوں سے پیغمبر کو بھی متاثر کر دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں جب وہ دنیا کے معاملات میں, یا جب دنیا کے معاملات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو تمہیں بھی تعجب میں ڈالے, تمہیں بھی متاثر کر دے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور یہ باتیں وہ اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اللہ کو گواہ کرتا ہے اس اخلاص کے اوپر جو اس کے دل میں ہے, اپنے اخلاص پر وہ قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں مخلص ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ وہ سارے دشمنوں میں سب سے بدترین دشمن ہوتا ہے. تو قرآن نے اسی جگہ, اسی انداز سے اسی جگہ بھی فرمایا اس آیت کے بعد, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تم بھی اتنے جاننے والے نہیں ہو, تم بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے ہو جتنا اللہ تمہیں جانتا ہے. اور پھر فرمایا, ان تکونوا صالحین, اگر جیسا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نیک لوگ ہو, تو حقیقت میں اگر تم نیک لوگ ہو تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے جو اللہ کی طرف لٹنے والے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, اللہ کی طرف واپس آنے والے ہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان تکونوا صالحین, اگر تم صالح ہو تو بس اللہ تعالیٰ صالحوں کے لیے مہربان ہے. صالح ہونا تو ایک دعویٰ بھی ہو سکتا ہے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, صالحیت کے بعد اوابیت ایک اور چیز ہے, اور اسی اوابیت کو ہم نے نماز میں محدود کر دیا, صلاۃ الاوابین کر دی. یہ اوابین پڑھی ہے؟ ہاں جی اوابین پڑھی ہے. بس اوابین پڑھی ہے تو پھر تم اوابین میں شامل ہو. بھائی اوابین تو وہی پہ حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ صلاۃ الاوابین, ایسے لوگ جو اوابین ہوں وہ اس وقت نماز پڑھتے ہیں. اوابین لوگ ہیں, ان کے الگ خصوصیات ہیں. یہ نماز پڑھنا تو اس کی ایک بات ہے, صرف اوابین پڑھنے سے آپ اوابین میں سے شامل نہیں ہو سکتے. یہ تین چار آیتیں جو میں نے آپ کے سلا سامنے اس کا تھوڑا سا مفہوم رکھا اور باقی تفصیلات آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں, اس سے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اور کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تین باتیں بنیادی ہیں, عقیدہ, عبادات اور اقدار. عقیدہ بنیاد ہے عبادات اور اقدار کی. عبادات اقدار کا تحفظ اور عقیدے کا ثبوت ہے. عقیدہ بنیاد ہے, عبادات اسی عقیدے کا ثبوت ہے, اور اقدار اس عبادات کو قائم رکھنے, دائم رکھنے, اس کو محفوظ کرنے, اس کے لیے اسباب اور ذرائع ہیں. گویا کہ عبادات اور اقدار ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادات تو درست ہوں اور اقدار غلط ہوں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اقدار تو ہوں لیکن اس کی پشت میں عبادات نہ ہوں. اگر وہ اقدار جو آپ جس کو اقدار کہتے ہیں اس کی تفصیل میں میں آتا ہوں, اگر وہ چیزیں ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عبادات میں ناغے کرتے رہیں, عبادات کو آپ اگنور اور نظر انداز کرتے رہیں اور آپ کے اقدار درست ہوں. بالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں ایسے بھی زخمی ہو سکتی ہیں یا فنا ہو سکتی ہیں یا کام کی نہیں رہتی, کہ اگر بنیاد کو ختم کیا جائے, اگر عقیدہ نہ ہو تو عبادات بھی بیکار اور اقدار بھی بیکار. اگر عقیدہ تو ہو لیکن عقیدے کے بعد عبادات نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عقیدہ ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین. وہاں تو اقدار کو عقیدے کی بنیاد قرار دیا جائے, عقیدے کی نفی کے لیے دلیل کیا ہے, تکذیب دین کے لیے دلیل کیا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. نماز پڑھتا ہے ایک شخص لیکن اس کا یتیم کو دھکے دینا, کمزور پر چڑھ دوڑنا اور غریب کے کھانے کا انتظام نہ کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نماز دکھاوے کی نماز ہے اور اس طرح سے قیامت کو مانتا نہیں. وہ چیخے مارتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں, قرآن کہتے ہیں نہیں مانتا. اس کے لیے اس کے اقدار جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر عقیدہ نہیں ہے, لہذا اس کی نماز اور اس کی عبادتیں بھی ظاہر ہے کہ جب دلیل موجود ہے کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس کی پشت پر آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ صرف خالی خولی ایک شکل ہوگی, اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوگی, وہ اصل چیز نہیں ہوگی, حقیقی چیز نہیں ہوگی, جعلی چیز ہوگی. تو اسلام ان ساری باتوں پر زور دیتا ہے. جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے اسلام کی بات کی جائے تو عقیدے اور عبادت کے عنوان سے کی جائے, حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. یہ تو زمانے کے حالات کے مطابق آپ کو سمجھایا جائے گا. اس دور کے اندر کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ تہذیب کوئی چیز ہے. اسلامی تہذیب یہ تو آپ نے مغرب سے لی ہوئی بات ہے کہ وہاں پہ ایک سولائزیشن ہے, وہاں پہ کلچر ہے تو آپ نے اس کو ثقافت کر دیا, وہاں پہ سولائزیشن ہے تو آپ نے اس کو تہذیب کر دیا. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے, اس کی جڑیں تو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے, قرآن کے اندر موجود ہے, حدیث کے اندر موجود ہے, سنت کے اندر موجود ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے تین چار آیتیں تلاوت کی. تو یہ بنیاد ہے. اسلام صرف مذہب نہیں, اسلام نظام ہے, سسٹم ہے, دین ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, الدین. اور اسی کو آپ تہذیب بھی کہہ دیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. عقیدہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ آپ کے دل کا ایسا تعلق ہو جس کو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں. عبادات وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پابند کرتی ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر کہ آپ یہ کام آپ نے کرنے ہیں, یہ آپ کے لیے لازم ہے, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے, اور اسی میں آپ کی تربیت ہے. اسی میں ایک طرف آپ کے عقیدے کی دلیل بھی ہے اور دوسری طرف آپ کی تربیت بھی ہے. اور عبادات کے بعد جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، جس کو ہم معاملات کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر یہ تہذیب بنتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ، ہماری فکر یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہذیب نری نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں. تہذیب کی جڑیں کسی فرد یا کسی قوم کے عقیدے میں پیوست ہوتی ہیں، اور عقیدے سے جو عمل اور جو اخلاق اور جو کردار نکلتے ہیں ان سب کو ملا کر اس کو تہذیب کہتے ہیں. ثقافت اس کا ایک حصہ ہے. ثقافت تو وہ چیز ہے جس کو جو عقیدے کی بنیاد پر اور عبادات کا سبق سیکھ کر آپ جو اقدار اپناتے ہیں، اس اقدار کے تسلسل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اور پھر بعد میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہیں، اس کو ثقافت کہتے ہیں. وہ تو اقدار کے بعد کی چیز ہے. اور میں درمیان میں یہ چھوٹی سی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ثقافت جو ہے وہ مذہب سے اور دین سے بڑھ کر ایک چیز ہے. اسلام میں عبادات کے بعد جو اقدار ہیں، جن اقدار کو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جو ہمارے اوپر لازم کیے جاتے ہیں، ان میں ایک چیز ہے پردہ. اب پردہ کیا ہے؟ پردہ یہ ہے کہ آدمی کے جسم کی ساخت چھپی ہوئی ہو، جس کو عورت کہتے ہیں، اور اندر سے جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسا ٹیٹ لباس نہ ہو جس میں جسم کی ساخت اور اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز نظر آ جائے، اس میں ایسی اسراف اور تبذیر بھی نہ ہو جو ضرورت سے زیادہ کی چیز، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ اس کو لیتے ہیں، اسراف نہ ہو. اور اسراف میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کا لباس اتنا لمبا نہ ہو کہ آپ اس کو زمین پر گھسیٹتے چلے جائیں. اور چوتھی چیز اس میں یہ بنیادی ہے کہ اس میں مردوں اور عورتوں کا فرق ہو، مردوں اور عورتوں کا فرق. اب یہ لباس ہے. اب اس لباس کے ساتھ مثال کے طور پر آپ اس کو ان تین چار باتیں جہاں پہ موجود ہوں، وہ اسلامی لباس ہے اور وہ اسلامی اقدار ہے. وہ پختونوں کی الگ ہو سکتی ہے، پنجاب کی الگ ہو سکتی ہے، بنگال کی الگ ہو سکتی ہے، بلوچستان کی الگ ہو سکتی ہے، عرب کی الگ ہو سکتی ہے، اور کسی دور دنیا کی الگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ اس کو اسلامی لباس کہیں گے. اسلامی لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے پختونوں کی شلوار قمیص ہے یہ اسلامی لباس ہے، اور جو پنجابیوں اور بنگالیوں کی ہے وہ عربوں کی ہے وہ اسلامی لباس نہیں، یا جو عربوں کی ہے وہ اسلامی لباس ہے اور جو ہمارے پختونوں کی ہے وہ اسلامی لباس نہیں ہے. یہ تو اس کی مختلف پھر شکلیں ہیں. اصل چیز وہ ہے جو سارے کے اوپر بالا ہے، جو سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ باقی چیزیں اس سے نیچے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ ایک قوم کی ثقافت جو ہے وہ دین کے اوپر، اور کس دین اور کس قوم کی ثقافت کو آپ دینی ثقافت سمجھیں گے اور کس قوم کی اقدار کو آپ دینی اقدار سمجھیں گے، یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے. یہ ان لوگوں کا سوال ہے جنہوں نے سرے سے دین کو اور دینی اقدار کو سمجھا نہیں ہے. اس سے میں آگے جاتا ہوں. آپ کو علم ہے کہ موجودہ دور کے اندر سب لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ بھئی اقدار پامال ہو رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ یہ رونا صرف ہم نہیں روتے، مغرب بھی یہ رونا روتا ہے. وہیں پہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہزارہاں مضامین میں یہ بات آئی ہے کہ ہماری اقدار یہ نہیں تھی جو اب ہیں. لڑکے لڑکیاں کیسے کس انداز سے ایک دوسرے سے ملتے رہے، یہ چیزیں کہتے ہیں ہماری اقدار نہیں تھی، یہ لباس بھی ہمارا لباس نہیں تھا. اور وہیں پہ برطانیہ میں تو علی الخصوص ایک تنظیم بنی ہے بہت پہلے، 10-12 سال تو کم از کم مجھے اس کا پتہ چلا ہے، کہ وہ کہتے ہیں بیک ٹو بیسک، کہتے ہیں اپنی اصل کی طرف واپس آؤ، یہ ہماری اقدار نہیں تھی، ہماری بنیاد یہ نہیں تھی، اور ہم بھی یہ رونا روتے ہیں. تو ان کے بارے میں تو علامہ اقبال نے صاف کہا تھا کہ جو شاخ نازک پہ بنا ہو آشیانہ نا پائیدار ہوگا. تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو دیکھنی پڑیں گی. تم نے جس عقیدے کو اختیار کیا ہے، تم نے جس فکر کو اپنایا ہے، اس فکر کے تو یہ کڑوے کسیلے پھل ہیں. تو یہ شاخ نازک اس کی بنیاد نہیں ہے حقیقت میں. آپ بنیاد کی طرف آ جائیں اور بنیاد کی طرف، اسی وجہ سے تو انبیاء نے ہمیشہ شاخوں پر توجہ کم دی ہے، بنیاد پر زیادہ توجہ دی ہے. ہر نبی نے عقیدے کی بات بنیادی طور پر کی ہے، حالانکہ مسائل تو وہاں بھی بہت تھے. ہمارے ہاں لوگوں کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی جی غربت مسئلہ ہے, جہالت مسئلہ ہے, فلان مسئلہ ہے. سب سے بڑھ کر مسئلہ عقیدہ ہے, اور عقیدے کی درست پہچان ہو جائے تو پھر سارے باتیں اسی بنیاد سے اور اسی چیز سے پھوٹتی ہیں. چونکہ مغربی تہذیب تضادات کا مجموعہ ہے, تضادات کا مجموعہ ہے, اس لیے وہاں پہ اضطراب ہوگا. آپ مغربی تہذیب کا تحلیل اور تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ایک چیز نہیں ہے, وہاں پہ متضاد چیزیں ہیں. دین و سیاست کی علیحدگی بھی ہے اور جھنڈوں پر کراس نشان بھی ہے. دین و سیاست اور مذہب کی الگ الگ لاپے بھی لائی جاتی ہیں کہ بھائی الگ چیزیں ہیں, اور بائبل پر قسم بھی اٹھائی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں وہاں پہ. آپ برطانیہ کے جھنڈے پر دیکھیں یا فرانس کے جھنڈے پر دیکھیں, وہاں پہ آپ کو عیسائیت کی نشان نظر آئے گی. تو اگر وہاں پہ مذہب نہیں ہے اس میں شامل, سیاست میں شامل نہیں ہے, تو وہاں پہ جھنڈے پر کراس کے نشان کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں, لیکن وہ چونکہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, میں اس پہ نہیں آتا. اسلام میں عقیدے کے بعد نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے. یہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے اور یہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس سے لوگ سروکار نہیں رکھتے. اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں ویل للمصلین کہا, اور باقی آپ سورہ المعون میں غور کریں, جتنا بھی آپ غور کریں گے یہ ایک سورت آپ کے لیے کافی ہے اسی موضوع پر غور کرنے کے لیے. یکذب بالدین, جو تکذیب کرتا ہے آخرت, آخرت کی تکذیب کرتا ہے, وہ شخص نمازیں پڑھتا ہے. اور ویل للمصلین, ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے. حالانکہ صلاۃ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی حد میں اگر وہ نہیں کی ہے تو وہ نماز ہی ہے. کم از کم اس کی شکل, اس کے ادا, اس کے ارکان, اس کا انداز, اس کی پابندی, یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے. لیکن اسی کے اوپر ہی ویل کا لفظ, اس کا اطلاق کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز, یہ روزے, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ جس عقیدے کی بنیاد پر ہم پڑھتے ہیں, یہ ہمیں کچھ چیزیں سکھاتی ہیں. اور وہ سکھائی ہوئی چیزیں اگر ہم بھول جاتے ہیں, اقدار کو لوگ آداب زندگی کہتے ہیں. آداب زندگی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایک چھوٹا سا لفظ اور بھی اضافہ کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا, وہ ہے آداب بندگی در زندگی. آداب بندگی در زندگی, اس لیے کہ آداب زندگی میں اگر بندگی کا تصور نہ ہو تو بہت پرانے والا شعر, پھر آپ دوبارہ اس پہ غور کریں کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. جس زندگی سے آپ بندگی کو نکالیں گے تو وہ شرمندگی ہی ہوگی. لہذا ہم اقدار کو صرف آداب زندگی نہیں کہیں گے, ہم ان کو کہیں گے آداب بندگی در زندگی. اسی دنیا کی زندگی کے اندر اقدار کس چیز کا نام ہے؟ آپ اس کو کئی پہلو سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تین باتیں ضروری ہیں. اس کی بنیاد پر ہم اقدار کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اقدار کے بارے میں کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ اقدار کس طرف لے جانے والی ہے اور کہاں سے اس کا چشمہ پھوٹا ہے. اقدار میں بنیادی چیز یہ ہے کہ تین باتیں سمجھنے کی ہیں, دنیا یا کائنات سمجھے, کائنات کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے, اس کائنات کے اندر انسان کیا چیز ہے, اور پھر انسان کی قیمت کیا ہے, انسان کو کس ترازو سے تولا جائے, کس چیز سے اس کو ناپا جائے. بس یہ تین باتیں اگر معلوم بھی ہوں اور یہ تین باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہوں, یہ بات سے پھر بات نکل آتی ہے ہماری مشکل یہ ہے, مجھے ایک دوست نے لطیفہ بھیجا کہ یار ہماری کیا صورت ہے, نماز عربی میں پڑھتے ہیں, باتیں پشتوں میں کرتے ہیں, اسکول میں اردو اور انگریزی بولتے ہیں, اور قیامت میں اور جنت میں حساب کتاب عربی میں دینا پڑے گا. تو پھر ہمارا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی تضادات کا مجموعہ ہے. یہ تو اس نے ویسے مثال دی چٹکلی بجائی, اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا نظام تعلیم ہو, ہماری منڈیاں ہوں, ہمارے بینک ہوں, ہماری حکومت ہو, ہماری سیاست ہو, ہماری گھریلو زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو. ہم وقت پر نماز بھی پڑھیں گے اور ٹی وی پر ڈرامے بھی اور فلمیں بھی دیکھیں گے. تو نماز پڑھتے ہوئے سر پر ٹوپی بھی رکھیں گے اور بعد میں پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بنیادی چیز جو تضادات ہیں اور جو مغرب سے آ کر ہم نے اپنائی ہیں, تضادات, ان تضادات کو دور کرنا پڑے گا, تضادات کو دور کرنا پڑے گا. اگر آپ ان چیزوں کے مخالف ہیں تو آپ پھر مخالف ہوں گے. یہ نہیں ہوگا آپ ان کی کچھ چیزیں لیں گے کہتے کہ یہ چیزیں بھی اچھی ہیں. اس کو استقامت پھر نہیں کہتے. قرآن نے صرف ایمان کی تعریف نہیں کی ہے, استقامت کی بھی تعریف کی. استقامت اصل چیز ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کریں پھر اس پہ ڈٹ جائیں, تو استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ لم یروغوا روغان السالہ, پیچھے پیچھے نہ لگے کہ آنے والے ہیں کہ نہیں, یہ ماحول سازگار ہے کہ نہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں. کائنات کیا چیز ہے, بنی ہے کہ کسی نے بنائی ہے, ویسے بنی ہے اور صرف انجوائمنٹ کے لیے ہے اور فائدے لینے کے لیے ہے, یا اس میں کچھ سامان عبرت بھی ہے. پھر اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت کیا ہے, انسان کیا چیز ہے, اور پھر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, اس رویہ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, کس انداز سے اس کو تولنا چاہیے کہ وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. بس یہ تین چیزیں ملا کر اسلام نے یہ باتیں ہمارے سامنے صاف کی ہیں. اسلام نے یہ باتیں ہمارے سامنے صاف کی ہیں کہ کائنات تخلیق شدہ ہیں, یہ نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے عدم سے اس کو وجود دیا. اس کے اندر انسان خلیفہ ہے, خود مختار نہیں ہے. اور ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو تعلق ہے اس میں جو چھوٹا ہے بڑا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے چھوٹا بڑا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بس یہ سادہ سے انداز میں تھی. ان تین باتوں سے جو رویہ پیدا ہوگا وہ اسلامی اقدار ہوں گے. اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. ان اقدار کے کچھ ذیلی عنوانات بھی ہیں, کچھ انفرادی ہیں کچھ اجتماعی ہیں. انفرادی عنوانات میں آپ علوم اور فنون کو رکھیں, علم کیا چیز ہے, فنون کیا چیز ہے, کون سے علوم کس طرف لے جانے والے ہیں, کون سے علوم کی بنیاد حقیقت پر مبنی ہے, کون سے علوم کی بنیاد جو ہے وہم اور گمان پر مبنی ہے. پھر اس کے بعد پھر خوراک اور لباس کی بات باری آتی ہے, پھر گفتگو کی باری آتی ہے. اجتماعی عنوانات میں پھر خاندان آتا ہے, خاندانی تعلقات آتے ہیں, ہمسائیگی کے تعلقات آتے ہیں. پھر اس کے بعد معیشت آتی ہے, آمدن کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے, اخراجات کیسے ہو سکتے ہیں کیسے نہیں ہو سکتے, اس کے حدود کیا ہیں, کمانے کے حدود کیا ہیں, خرچ کرنے کے حدود کیا ہیں. پھر اس کے بعد ایک تیسرا عنوان آتا ہے معاشرت کا, معاشرت کے اندر پسند و ناپسند کی چیزیں ہیں, اس کا معیار کیا ہونا چاہیے, دوستی اور دشمنی کے اصول کیا ہونے چاہیے, غمی اور شادی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لین دین, وعدے اور معاہدے. پھر اس کے بعد ایک اور عنوان آتا ہے قومی اور بین الاقوامی تعلقات کا. اور ان ساری چیزوں کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ وہی اقدار, کہ انسان کا انسان کے ساتھ رویہ. اور اس کی اہمیت کیا ہے, وہ مشہور واقعہ ہے, تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو آدمی ایک شخص کو پکڑ کر کے لائے کہ امیر المومنین اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, تو اس سے ہمارے لیے بدلہ لیا جائے, قصاص لیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ یہ لڑکے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, بس میں نے قتل کیا اس کو, میرے کھیت میں گھس آیا تھا اور میں نے اس کو وار کر کے قتل کیا. ये तो हो गया। तो कहते अब तो आपको कसास देना पड़ेगा। उसने कहा बस ठीक है, मैं कसास देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात है, अगर दरख्वास्त मंजूर हो जाए। क्या बात है? कहते मेरे बच्चे एक वीराने में सहारा में पड़े हुए हैं, अगर मैं वहाँ पर ना पहुँचूँ और उनकी खबरगिरी ना करूँ, उनके लिए कुछ इंतज़ाम ना करूँ, तो वो मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो एक फ़र्द के कसास की वजह से पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं जहाँ जाकर अपने बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त कर दूँ, उनके तहफ़ के लिए, उनके खुराक के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कुछ इंतज़ाम कर लूँ, फिर वापस आ जाऊँगा। तो हज़रत उमर ने कहा फिर बाकी क्या ज़मानत है कि तुम वापस आ जाओगे? तो बस उसने कहा मैं आ जाऊँगा, मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा। नहीं ऐसा तो मैं नहीं छोड़ता है, दूसरे के हुकूक का मामला है। तो फिर पूछा कोई है इसकी जमानत करने वाला? तो अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं जमानत दूंगा। उसने कहा कैसे इसको पहचान? नहीं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन बस ये आदमी झूठा नहीं है, जाओ इसको जाने दो, आ जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने जमानत दी। कहते कब आओगे? कहते 3 दिन बाद आऊँगा। 3 दिन हो गए, बिल्कुल आखिरी वक्त में वो आदमी पहुंचा। हज़रत उमर उसको डराते भी थे कि क्या होगा। लोग यहाँ पे एक मसला बताते हैं, कल भी मुझसे एक आलिम ने पूछा कि हज़रत उमर ने उसको जो डराया कि तुम्हें उसकी जगह कत्ल होना पड़ेगा, तो क्या शरीयत में उसका कत्ल होना ठीक? मैंने कहा उसने तो वैसे धमकी दी, उसको धमकी दी। और उसके कुछ फिक्ही मबाहिस में जब हम जाएंगे तो हुक्मरान को किसी मौका पर अगर इस तरह की ज़रूरत हो तो ताज़ीर के तौर पर कुछ सज़ाएँ देने का उसको हक भी है, लेकिन ये इस मौजू का इस वक्त मसला नहीं है। बहरहाल उसे डराए। आखिर में वो शख्स आया और उसने बड़े अंदाज से हज़रत उमर के सामने बैठा। तो फिर उसने अपनी रुदात पेश की, उस रुदात को समझ कर सारे लोग अबदीदा हो गए। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा तुमने इस शख्स की ज़मानत क्यों की? तो उसने कहा कि असल में मसला ये था कि अगर मैं इसकी ज़मानत न करता तो फिर आइंदा की तारीख में लोग कहते कि मुसलमानों से एतमाद एक दूसरे के साथ उठ गया है, मुसलमान एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, और ये बात बड़ी ख़तरनाक होती, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाती, लेकिन मुसलमानों के बारे में ये बात कि मुसलमान एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। उससे पूछा कि तुम तो चले गए थे अबू ज़र, कहाँ तुमसे, कहाँ से तुम्हें पकड़ सकता था, तुम वापस क्यों आए? उसने कहा मैं वापस इसलिए आया कि आइंदा के लिए फिर लोग कहेंगे कि मुसलमानों में वादे और मुआहदे की पाबंदी नहीं है, और ये बात मेरी मौत से बढ़कर कीमती है, मेरी मौत की बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बारे में ये बातें कि वो वादों की पाबंदी नहीं करते और मुआहदात की पाबंदी नहीं करते, ये बहुत बड़ा एतराज़ है। तो जब ये दो बातें हुई तो वो जो मकतूल के दो बच्चे थे ना, उन्होंने कहा हमने इसको माफ़ कर दिया, हमने इस कातिल को। तो हज़रत उमर ने पूछा तुमने माफ़ क्यों किया? कहते हैं हम ये सोचे कि फिर आगे दुनिया कहेगी कि मुसलमानों में माफ़ करने की सलाहियत ही नहीं है, मुसलमान के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है अखलाकी कि वह अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दे, हम ये नहीं कहलवाना चाहते लोगों की जुबान से, हमने अल्लाह के लिए इसको माफ़ कर दिया। ये 3 बातें ये बुनियादी चीज़ें हैं, मुसलमानों के अंदर एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए, मुसलमानों को वादे और मुआहदे का पाबंद होना चाहिए, और मुसलमानों के अंदर अफवा और माफ़ी और दरगुजर की सलाहियतें होनी चाहिए और अमल होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं गैरों की नक्काली। वो अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया था, जान भी गिरवे गैर, बदन भी गिरवे गैर, तुम्हारी जान भी दूसरे के यहाँ रहन है, रहन है, गिरो, गिर भी रखी गई, और बदन भी तुम्हारा दूसरे के गैरों के आगे, गैरों के पास गिर भी रखी गई है, तुमने दोनों को, जान भी गिरवे गैर, बदन भी गिरवे गैर, अफसोस कि बाकी न मकान है न मकी है, कुछ भी नहीं है, मकान और मकीन दोनों। और गैरों की उसने फिर आगे कहा, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है, गिला तो तुझसे है कि तुम्हारे पास तो आज़ादी का पैगाम था, تم تو اسی لیے پیدا کیے گئے تھے اور اس امت میں پیدا کیے گئے تھے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو دوسرے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، تمہیں تو پیغام جو دیا گیا تھا وہ تو آزادی کا پیغام تھا، تم تو خود گرفتار ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اغیار عقیدے پر براہ راست وار کی بجائے وہ ہماری اقدار پر وار کرتے ہیں، وہ ہماری اقدار کو پامال کرتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو موجودہ نظام تعلیم ہے یہ بھی یہی کام کرتی ہے، یہیں پہ براہ راست نہیں کہا جاتا کہ خدا کے خلاف بغاوت کرو، پیغمبر کے خلاف بغاوت کرو، نماز کے خلاف بناوت، نمازیں پڑھتے پڑھاتے ہیں لوگ لیکن اس سے روح نکالتے ہیں، وہ ایمان کی روح نکالتے ہیں، وہ ایسے انداز سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو اقدار، ظاہر ہے کہ اقدار بدل جائیں تو پھر عقیدے اور عمل وہ کچھ چیز نہیں رہتی۔ ابھی ہم نے آیتوں سے یہ بات سمجھی ہے اور انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔ نقالی کیا چیز ہے؟ نقالی کی پشت پر اور نقالی کی بنیاد میں جو چیزیں ہیں وہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ جو چیز، جو شخص غلامانہ ذہنیت کا حامل نہ ہو وہ نقال نہیں ہو سکتا غیروں کا۔ نقالی کی بنیاد میں احساس کمتری ہے، جو احساس کمتری کا شکار نہ ہو وہ کسی کی نقالی نہیں کرتا۔ نقالی کی بنیاد میں شکست خوردگی ہے، جس نے ذہنی طور پر شکست نہ کھائی ہو اور تسلیم نہ کی ہو کہ میں شکست کھا چکا ہوں وہ کسی کی نقالی نہیں کرتا۔ اور نقالی کی بنیاد میں اپنی اقدار پر شرمندگی کا احساس ہے کہ مسلمان کیا ہے اور مسلمانوں نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا ہے اور ہماری کیا تاریخ ہے، تاریخ تو ان کی ہے۔ یہ چیزیں اگر مسلمانوں کے اندر ہیں تو وہ غیر ان کے نقال بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے جو سب کا خلاصہ ہے کہ نقالی بیماری ہے، بیماری ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ بیماری ہے اور بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ جو بیماری ہو تو ڈاکٹروں اور طبیبوں کو اس کا علاج ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ جی بیماری پھیل گئی ہے تو تم بھی بیمار ہو جاؤ، جب سارے لوگ بیمار پڑے ہیں تو آؤ تم بھی لیٹ جاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیماری کو دیکھ کر خود بھی بیمار پڑا جائے کہ چلو سارے لوگ بیمار ہیں تو میں بھی۔ اور اسی نقالی اور اسی غیروں کی نقالی کی وجہ سے پھر بیداری اور حقیقی زندگی کا شعور اور احساس نہیں رہتا، قربانی کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے اور قربانی کے دینے کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری ہے اور بیماری قابل علاج ہے، البتہ اس میں تھوڑا سا ہے کہ جس نے اس کو بطور قدر کے اور بطور تہذیب کے اس بیماری کو اپنایا ہے وہ قابل علاج نہیں ہے۔ جو بیمار کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں تم بیمار ہوں، تو آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں آپ کو علم ہے کہ اس بیماری، اس نقالی کی وجہ سے مالیات کے اندر، پیسوں کے اندر، یہ دو منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، پیسہ کو جب تک آپ بت نہیں بنائیں گے تو پیسے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابی آپ کے اندر نہیں آئیں گی، پیسے کی خرابیاں بھی ہیں۔ امام غزالی نے مثال پیش کی ہے کہ پیسے کی مثال ہے سانپ کی، جس کے اندر تریاق بھی ہے اور زہر بھی ہے، جو اس کو پکڑنا چاہے گا تو اس کو اس کا گر آنا چاہیے، گر کے بغیر جو پڑے گا پکڑے گا اس کو ڈسے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس کے اندر اگر وہ بنیادی خرابی نہ ہو تو پھر وہ اس خرابی کی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ رب واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے مولا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیو۔ تو پیغمبر بت پرستی سے پہلے سے بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے بت پرستی کی ایک ایسی مثال دینی چاہی اپنی دعا میں کہ ہم اس کو بت پرستی نہیں سمجھتے، وہ ہے درہم و دینار کی بت پرستی۔ اسی وجہ سے حدیث میں بھی فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو جائے، اور پھر جب بندہ درہم و دینار کا بندہ بنتا ہے تو پھر اس کی نمائش کرتا ہے۔ वो बर्थडे मनाता है, उसमें उस पर निशान करता है, वो वैलेंटाइन डे मनाता है, फिर वो शादी और ब्याह में फजूल खर्चियाँ करता है। देखिए ना, ये हमारे यहाँ जो फजूल खर्ची आ गई है, माल की नमालश और दौलत की नमाइश आ गई है, अगर हम मस्जिद में और अपने हुजरों में ये चीज़ें कर लें तो फिर उसमें कितना फ़र्क आ जाता है। लेकिन हम शादी हालों के फिर अपने तौर तरीक़े होते हैं, तो फिर इन चीज़ों में हम पढ़ते हैं। और फिर जब पैसे की इस तरह की नुमाइश होती है और इसको लोग कदर की निगाह से देखते हैं कि जी हमारी वैल्यू है, हमें मैं इससे बड़ा समझा जाऊँगा, मुझे इस पे तोला जाएगा। देखे ना, पहले वो अकीदे की बात कि अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम भी मानते हैं, और फिर रवैया इस तरह रखते हैं कि मुझे इस पे तोला जाएगा कि कितना खर्चा इसने किया। यकूल अहलकतु मालल लुबदा, अहलकतु, मौलाना मौदूदी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया अनफक्तु, अनफक्तु का मतलब है कि मैंने काम में खर्च किया, अहलकतु मैंने उड़ाया, शादी पे उड़ाया, मैं कर सकता हूँ इस तरह, मैं इससे भी ज्यादा भी खर्च कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं इससे मुझे मेरी कदर और मेरी अहमियत और मेरा वजन इससे बढ़ेगा। तो फिर इसके लिए फिर हराम, फिर हलाल, फिर धोखा, फिर क्या और क्या, लोगों के जेब खाली करना और फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर अपने आप को बेचना, ये सारे फिर इस कड़वे कसीले पल है इस बात के। तो जो आखिरी बात थी, अगरचि उसकी तफसील होनी चाहिए थी, वो मैं नहीं कर सका, लेकिन मैं बुनियादी बातें आपको के साथ शेयर कर सका हूँ, मुमकिन है मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह लि वलकुम ولسائر المسلمين